نعم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک عز و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی ذات والا خطاب اس کائنات میں امام ہدایت اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجی گئی اور آپ نے اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت سے آشنا کیا اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ دنیا کی فلاح اور بہبود اور عالم انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا مدار اور لہرہ قدر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے وابط سبھی پر ہے اگر دنیا والے اسلام کو جو اللہ کا اس کائنات میں اتارا گیا آخری دین ہے اختیار کر لیں تو رب العزت انہیں دنیا میں بھی سربلند کر دے اور آخرت میں بھی سرفراز کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالی نے اسلام کی صورت میں دین آخر نازل کیا اور جب اس کی تعلیمات کئی برس کے زمانے میں آہستہ آہستہ آسمان سے سرور گرامی کو عطا ہو گئی اور آپ نے انہیں دنیا والوں تک پہنچا دیا تو جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر نازل ہوئے اليوم اکملت لکم دینکم یا اکملت علیکم نعمتی یا رضیت لکم الاسلام دینا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اللہ کی نعمت تم پر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور رب نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطۂ حیات کے طور پر پسند فرما دیا کہ اب آخر زمانہ تک قیام قیامت تک اگر دنیا میں کسی دین کا خطہ چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا. اور اسلام یہ دین ہوگا کہ جس کا کوئی ایک شوشہ کوئی ایک گوشہ کوئی ایک کلمہ کوئی ایک حرف بھی کسی مخلوق کا بنایا ہوا اور عطا کیا ہوا نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایک ایسا دین ہوگا جو کامل اور مکمل طور پر رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے اسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. کیا اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی طرح سے اس میں ترمیم کی, اس میں تبدیلی کی, اس میں تغیر کی, اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے؟ یہ آخری دین جو رب کے آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو عطا کیا گیا, اسی نے دنیا میں جاری اور ساری رہنا اور اسی کے اپنانے والوں نے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کو اختیار کرنا ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا اگر کوئی نظام ہے تو صرف اسلام ہے. اللہ کا نظام اسلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں. اور کہا تب تک غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام حیات کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے, آخرت میں بھی خسارے میں. کیف یحب اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. خاص طور پر اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اسلام کے ماننے کا اعلان کرتا ہے, لیکن جب ماننے کا وقت آتا ہے تو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کے پیچھے لگ جاتا ہے. کئی پیاح اللہ ہوتا ہوں کافارو باد ایمان ہند, یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اسلام کو ماننے کا اعلان بھی کیا اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو مانتے ہی نہیں, اقرار ہی نہیں کرتے, اعلان ہی نہیں کرتے, اظہار نہیں کرتے. اور ایک وہ ہے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام خود کر کے کرتے ہیں. قرآن کی آیت کئی فیاض اللہ حکوم کا کرو زیادہ ایمان ہند, اللہ اس قوم کو راہ راست پہ کیسے گامزن کرے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کا انتخاب کرتے ہیں. شاہدو ان الرسول حقا وجاءہم البینات, اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس قرآن کی صورت میں روشن دلائل بھی موجود ہیں, لیکن اب عمل کرنے کا وقت آتا ہے, نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کے فرمان کو مانتے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, ایسے لوگوں کے نصیبے میں ہدایت نہیں ملی. ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ, ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں ان پر خدا کی پھٹکار ہے,
بل ملائکہ خدا کے فرشتوں کی پھٹکار ہے، بل نہ اجمعین چاہے کتنی تعمیر کا اور کتنے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا جب بھی انہیں یاد کرتی ہے تو برے الفاظ سے یاد کرتی ہے، خالدین فیھا لا یخفف عنہم العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ مریں گے تو اللہ کی پھٹکار کے ساتھ مریں گے اور قیامت پر جی اٹھیں گے تو خدا کی لعنت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، ان الذین تابوا من بعد ذلک وآمنوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر کسی کو توفیق مل گئی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اس کی بات ہوتی ہے، ہم نے پچھلے جمعے سے پیش کر کے چار خطبات جمعہ میں صرف اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں تمہاری فلاح، تمہاری بہبود، تمہاری ترقی، تمہارا عروج، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی صرف اس چیز میں ہے کہ تم رب کے دین سے وابستہ اور پیوستہ ہو جاؤ، اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے تو اسلام والا، اسلام کو نازل کرنے والا، اسلام کو تمہاری ہدایت کے لیے اتارنے والا، اسلام کو تمہارے لیے نظام بنانے والا، اسلام کو تمہارے لیے ضابطہ حیات کر دینے والا تم کو چھوڑ دے گا، اور جس کو رب چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی، پناہ اگر ملتی ہے جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو میرے حمدہ نواز میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو میرے حمدہ نواز میں اگر انسانیت کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں ہے، اور جس سے رب رو اٹھائے دنیا کی کوئی طاقت اسے پناہ نہیں دے سکتی، ہم نے اس بنیادی حقیقت کو ان چار خطبات جمعہ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و فوج کا معیار صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، خوشحالی سے گزرنا پڑتا ہے، کسوٹی پہ پورا اترنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی ان کٹھنائیوں سے گزر جائے اور سلامت ساحل پہ پہنچ جائے تو یاد رکھے کہ آسمان سے آواز آتی ہے، یہ وہ آدمی ہے رضی اللہ عنہ رضوا، اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ اس سے جنت عطا کر کے اس کو اپنے اوپر راضی کرے گا، یہ وہ آدمی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ایمان کا اسلام کا دعویٰ کروں گا مجھ سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، قرآن میں بآواز بلند کہا گیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، لوگوں یہ شہادت ہے ان پت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا دعویٰ کر کے ایمان کا اعلان کر کے تم سے کوئی آزمائش نہ آئے گی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم نے یہ جانو کہ ایمان کا اعلان کب، اسلام کا دعویٰ کب؟ ملکت پتن الذین من قبل ہے، ہم نے تم میں سے پہلوں کو بھی آزمایا، ان کو دہاتی ہوئی چتاؤں میں پھکوایا گیا، ان کو آگ کے گھروں میں اتارا گیا، ان کو آروں کے ساتھ چیرا گیا، ان کے جسموں میں میخیں گاڑی گئی، ان کے سروں پر کلہاڑے چلائے گئے، انہیں ہر طرف سے مخالفتوں مخاصمتوں سے پالا پڑا، لیکن پھر انہوں نے کہا کائنات بدل جائے بدل جائے ایمان نہیں بدلے گا. بلا یعلم اللہ الذی وسلم بلا یعلم الکاذبی. انہوں نے آگ سے گزر کر اپنے آپ کو کندن ثابت کیا، ایمان کا ضرور فراہم کیا، کب؟ اللہ کی رضا ان سے نہ دنیا سمجھ سکتا تمہیں کوئی کچھ نہ ہے، تانا نہ دے، گالی نہ دے، پتھر نہ پھینکے، برا نہ کہے، دشمن ترازی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، تم نے یہ کہتے جانو بلکت فتن الذین من قبل فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، اگر پہلی امتوں کے واقعات تمہاری نظر سے اوجھل ہیں جانے دو، ان کو دیکھو جو رسول اکرم پر ایمان لائے، کمزور ناتوان ضعیف بےکس بے بس ایمان کا اعلان کیا، ہر طرف سے مصیبتوں کی جلغار ہو گئی، زبان سے بات چیت کی، آپ نے کس طرح کے منتظر کھڑی ہے، لیکن پائے بات میں لذت نہ آئی، ان میں بلال بھی تھا، سہیب بھی تھا، سلمان بھی تھا، عمار بھی تھے، یاسر بھی تھے، زنیرہ بھی تھی، سمیہ بھی تھی، حبیب بھی تھے، لیکن سب کا ایک ہی اعلان تھا کہ جسم سے جان الگ ہو سکتی ہے، دل سے ایمان الگ نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اسلام کے لیے کیا کیا مصیبت کری لوگوں، تو ایک زمانہ تھا اسلام کا نام لینا مشکل دوبر تھا، اسلام کا نام لینا ضرورت، جو اسلام لے کے آیا ہے اس سے ملنا مشکل تھا، اس سے گفتگو کرنا دشوار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی سیکھ سے لگے کھڑے، قرآن کی تلاوت کر رہے، ایک دوسرے شہر کا دور کی بستی کا آدمی آتا ہے، نبی سے قرآن سنتا ہے، پیچھے کھڑا ہوا ہے، سامنے نہیں آیا، دل پہ پرانی آیات پہ اثر کیا، دل پگھل گیا، جی چاہا کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس پہ سوال کرے، ڈر گیا، کوئی دیکھ نہ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے، یہ دیوانہ وار نبی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی موقع ملے میں آقا سے بات کروں، قرآن سنوں، اسلام کے متعلق پوچھوں، پڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرو سے پوچھو، جانتا نہیں، اجنبی، پردیسی، غریب الدیار، دور سے آیا ہوا، کہ آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں آپ گئے ہیں، پوچھتا ہے، لوگ گھومتے ہیں، خاموش ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اسے بچہ سمجھ کے پوچھتا ہے، ایک خوبصورت انسان یہاں ایک انگریزی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، خوبصورت کہنے والا جس کی پہچانی کو دیکھ کے چرن شرماتا تھا، جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ، اس کی بات سنتا ہے، اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں زور سے نہ بولو، کسی کو پتا نہ چل جائے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کہیں گے کان قریب کیے، کہا اس کا نام کیا ہے، کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، کہا وہ کہاں رہتا ہے، کہا تم کو پوچھتے ہو، کہا میرا جی اس کو ملنے کو چاہتا ہے، کہا اس کو ملنا بہت دشوار ہے، کہا تم اس کا گھر جانو، کہا جانتا تو ہوں لیکن کیسے تم کو لے کے وہاں پہنچوں، اگر کسی نے راستے میں تجھ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اتنا مشکل، اتنا کڑا وقت، اتنے ناخوشگوار حالات، اتنے ناموافق ضرور، ایسا وقت بھی آیا ہے لوگوں پر کہ اسلام قبول کرنا تو بڑی بات ہے، اسلام کا نام لینا بڑی بات تھی، اسلام لانے والے کا پتا پوچھنا مشکل تھا، چھوٹا سا بچہ اس آدمی کے اسلام کو دیکھتا ہے کہ اگر تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور اس طرح آؤ کہ کسی کو پتا نہ چلے تم میرے ساتھ چل رہے ہو، کٹھنائی سے گزرنا، اتنے مشکلات کو طے کرنا، کتنی مصیبتوں سے نبی تک پہنچنا، کہا اس طرح چلنا کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو، اور اگر کوئی شخص دیکھ لے تو میں جوتی کے درست کرنے کے بہانے رک جاؤں گا، تو سیدھا چلتے جانا کہ کوئی بھاپ بھی نہ سکے کہ میں تجھ کو کہیں لیے جا رہا، اس طرح سے چھپتے چھپاتے مکہ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے، رحمت کائنات کے دروازے پہ جا کے بچہ کھڑا کرتا ہے، دستک ہوتی ہے، حضور اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے، بچہ آواز دیتا ہے آقا میں آپ کا بیٹا علی ہوں، فرمایا علی کیوں آئے ہو، کہا یا رسول اللہ ایک پردیسی آیا ہے جو کچھ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اندر سے باہر تشریف لائے، فرمایا تمہارا نام کیا ہے، کہا میرا نام ابوجہل ہے، کہا کہاں سے آئے ہو، کہا مدینے کے پار ایک بستی ہے شام کی راہ میں وہاں سے آیا ہوں، کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کہا قبیلہ نہ ہی پوچھیے تو اچھی بات ہے، فرمایا کیوں کیا بات ہے، کہا میرا قبیلہ برائی میں بڑا بدنام ہے، کہا نام کیا ہے، کہا بنو وفاق سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا کس لیے آئے ہو، کہا آپ کوئی انگیٹھی کلام تلاوت کر رہے تھے کعبہ میں، میں نے اس کو سنا، میرا جی ٹھیک کیا ہے، آپ مجھے بھی سنائیے کیا پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ذر وہ کلام بڑی مشکل اور اس کا سننا بہت بڑی ذمہ داری، کہا مجھ کو سنا دیجئے کہ جب سے سنی ہے دل اپنے قابو میں نہیں، اسی لیے آیا ہوں، امام کائنات نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی، ابھی آپ نے ان آیات کی تلاوت کو ختم نہیں کیا، کہ نظر مبارک اٹھائی تو دیکھا اتر دیتی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے جو تم سے پڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس نے مجھ پہ اتارا ہے. اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں اسلام لے آؤ، اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا. کہا تو پھر مجھ کو بھی اسلام میں داخل کر لیجیے. نبی نے نگاہ اٹھائی، فرمایا یہ جذباتی بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تم آئے ہو، تم نے قرآن سنا ہے، تیرے دل کا آئینہ صاف ہے، اس سے رب کے کلام نے اثر کیا ہے، لیکن کچھ دن کے لیے سوچ لو کہ اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو ساتھ مصیبتوں کو دعوت بھی دیتا ہے. آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اس نے کہا اس کلام کی مٹھاس نے میرے دل کو وہ چسکا لگا دیا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرنا گوارا ہے. فرمایا سن لو، جان لو، پرکھ لو، دیکھ لو. اس نے کہا میں جب آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو فیصلہ کر کے روانہ ہوا تھا، آپ مجھ کو داخل کر لیجیے. آپ نے دوبارہ کہا، دوبارہ کہا، اس کے جذبے کو، اس کے جذب کو، اس کے قید کو، اس کی قیدیت کو دیکھا، ہاتھ بڑھایا، اسے اسلام کی دعوت دی، اسے اسلام سے آراستہ پیراستہ کیا. فرمایا اب چپکے سے نکل جاؤ، کسی کو پتا نہ چلے کہ تو مجھ کو ملا ہے. لیکن اب اس کے دل کی کیفیات بدل چکی ہے. کہا ٹھیک ہے، گلی میں قدم رکھا، سوچا کہ گھر چلا جاؤں، لیکن وہ کلمہ جو ابھی نبی سے پڑھ کے آیا ہے اس کی لذت نے اس طرح مسحور کر رکھا ہے کہ گھر کی طرف قدم نہیں اٹھتے، کعبۃ اللہ کی طرف قدم اٹھاتے. چاہے زمزم کے قریب پہنچا، اس کی منڈیر پہ کھڑا ہوا، مکے کے مشرکوں کو دیکھا، انہیں اپنے پاس بلایا، کہا لوگوں اسلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہیں گے توبہ توبہ، اس کا نام نہ لو، اتنی بڑی بڑی بات. کہا پھر سن لو کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ جس اسلام کو تم ٹھکرا دے اور اس کے اپنانے والوں کو تم ڈراتے ہو، میں اس اسلام کو اختیار کر چکا ہوں. ابھی زبان سے کلمہ نہیں نکلا ہے، لوگ دل پڑے، ابھی سے پاس میں آیا ہے، اتنا مارا، اتنا مارا کہ سارے جسم سے لہو بہنے لگا اور مسجد حرام کی پاک زمین ان کے خون سے تر بتر ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضور کے چچا عباس ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، جلدی سے آگے بڑھے، انہیں روکا، کہا اسے مت مارو، یہ بہت بڑے قبیلے کا فرد، شام کے راستے میں آباد، اگر یہ مر گیا تو اس کی قوم تمہارے قافلوں پر شام کی طرف نہ جانے دے گی. مشکل سے چھڑایا، کندھے پہ ڈالا، گھر لے گئے، زخموں پہ مرہم رکھا، پھاہے رکھے، ہوش دلایا، ہوش میں آئے، پوچھا تم کو کیا ہوا ہے؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تو نے جو مکہ کے مشرکوں کے سامنے خدا واحد کی توحید کا اظہار کیا، محمد کی رسالت کا اقرار کیا، تم کو کیا پڑی؟ اس نے کہا کہ مجھ کو اس کلمے میں لذت اتنی آئی کہ میں نے کہا ساری کائنات کو اس لذت کی آشنا کر دوں. کہا تو نہیں، دنیا مسلم گھر میں رکھا، رات بھر ان کی خدمت کی، صبح ان کا علاج کیا، شام کو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، پھر گھر کی طرف چلے، دل نے کہا بھاگ کے جا رہا ہے، مارچ ڈر کر پھر کعبے میں پہنچے، پھر کلمہ توحید کا اعلان کیا، پھر مار پڑی، پھر بے ہوش، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا تجھے اس نے بلایا ہے جس نے تجھے اسلام سے آراستہ کیا تھا. آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. کہا پھر نبی کی زیارت ہوگی، پھر رسول کا دیدار ہوگا. اسے زخمی اور شکستہ حالت میں نبی کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے حالت دیکھی، روز و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا جسم زخموں سے بار بار ہے. فرمایا ابو ذر تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب، لوگ اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان کے سامنے جا کے اعلان کرتا تھا، وہ مار دیتے. کہا تجھ کو پہلے دن مار پڑی تو رک جاتا. کہا یا رسول اللہ، اگر وہ ظلم سے بات نہیں آتے تھے، میں اسلام کے ایمان سے بات کیسے آ جاتا؟ آقا نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ، دنیا کے لیے بڑی مار کھائی تھی، اسلام سے آراستہ کیا تھا. آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. کہا پھر نبی کی زیارت ہوگی، پھر رسول کا دیدار ہوگا. اسے زخمی اور شکستہ حالت میں نبی کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے حالت دیکھی، روز و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سارا جسم زخموں سے بال بال ہے. فرمایا ابو ذر تم نے یہ کیا حال کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب، لوگ اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان کے سامنے جا کے اعلان کرتا تھا، وہ مار دیتے. کہا تجھ کو پہلے دن مار پڑی تو رک جاتا. کہا یا رسول اللہ، اگر وہ ظلم سے بات نہیں آتے تھے، میں اسلام کے اظہار سے بات کیسے آ جاتا؟ آقا نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ، دنیا کے لیے بڑی مار کھائی تھی، آج جو رب کے لیے مار کھانے میں لذت محسوس ہوئی، ایسی لذت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. جی جاتا ہے ہر روز جاؤں، ہر روز دین کا اعلان کروں، ہر روز مار پڑے، ہر روز زخمی ہو جاؤں، ہر روز صحت ملے، پھر دین کا اظہار کروں. اسی طرح جان چلی جائے. نبی اقدس نے اپنی گردن مبارک اٹھائی، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مکہ سے نکل جاؤ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا، لیکن میں کعبے کی رب کی قسم ہے مر جاتا یہاں سے چلا جاتا. فرمایا میرا حکم ہے، جانے لگا. نبی نے سوچا جذباتی آدمی ہے، پھر پلٹ آئے. فرمایا تب تک واپس نہ آنا جب تک تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک واپس نہیں آنا. نکل گیا. ابھی ایک برس نہیں گزرا تھا کہ پھر نبی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. حضور اکرم باہر آئے، ابو ذر سے دیکھا، چہرے پہ رونق آ گئی، خوش ہو گئے، لیکن جان بوجھ کے پریشانی پہ ہم ڈالے. فرمایا میں نے تو تم کو کہا تھا تم واپس نہ آنا جب تک کہ تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہ ہو جائے، کیوں آگے ہو؟ ارے یا رسول اللہ، باہر تشریف لائیے، دیکھیے میرا سارا قبیلہ آپ کی طرف کے لیے آ گیا ہے. میں اس وقت آیا جب سارا قبیلہ مسلمان، لوگوں نے اس حالت میں اسلام قبول کیا. کٹھنائیوں سے گزرے، مشکلات سے گزرے، مصیبتیں ہو جاتی، لیکن ان ایام میں، ان لمحات میں جبکہ اسلام کا نام لینا ہے، اسلام سے کنارہ کشی کیا. آج ہم سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ ہماری زندگی، مراد تک، ہمارا شہر، کمر، ہمارا اوڑھنا، ہمارا پچھاوا، اسلام کا نام صرف محمد عربی کو بدنام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ہر جھوٹ پہ اسلام کا نام، ہر مکر پہ اسلام کا نام، ہر بدعنوانی پہ اسلام کا نام، ہر خیانت پہ اسلام کا نام، ہر بدعنوانی پہ اسلام کا نام، صرف اپنی منافقتوں کو چھپانے کے لیے، اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی خیانتوں کو پس پردہ بھیجنے کے لیے ہم اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. اسلام کہاں ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں. اسلام نے کہا تھا, اسلام والے نے کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم نے کو لارا بابا شم, تم اسلام لاؤ, اسلام کا مالک تمہیں دین اور دنیا میں سرفراز کر دے. آج ہم دنیا دیکھتے ہیں, اپنے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پائمال خوار و پریشان ہو کر بند ہوں, غریب کمزور بے قسمے بھائی. خدا کی قسم ہے جب بھی مسلمانوں کی حال کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے دل چل جاتا ہے. پاکستان کو دیکھو کیا حالت ہے آج. اوغرہ اختیار کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں چار دن کی چاندنی میں الجھنے والوں, اپنے آپ کو احمقوں کی جنتوں میں دفانے والوں, جانو تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے دیوار کے پیچھے کتنے طوفان ہیں جو تم کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تم کیا جانتے ہیں چار دن کی چاندنی, اب جب نہیں جانتے تو پھر اگلی رات ہے. آج ہماری زندگی, مسلمان کی زندگی, مستقبل کی زندگی, منافق کی زندگی, حال کی زندگی اور کافر کی زندگی, ماضی کی زندگی, ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جہاں جہاں رہے ذلیل خوار پریشان ہیں, بے کسی و بے کسی. یہ پچھلا جمعہ میں اس لیے غیر حاضر رہا کہ اچانک یہ کا یک بنگلہ دیش سے, کہ جس کو بنگلہ دیش کہتے ہوئے جی جلتا ہے, میں نے آج تک 14 برس کے عرصے میں بنگلہ دیش کا لفظ استعمال کیا. لیکن کیا کرے, ہمارے خائن حکمرانوں نے, بدعت جنرالوں نے, بے وفا فوجیوں نے اپنے ہاتھ سے اس ملک کو کاٹ کے غیروں کے حوالے کیا, ہم کو مجبور کیا کہ ہم اس کو بنگلہ دیش کا نام دیں. یکایک وہاں سے دعوت نامہ آیا, میری قطن کوئی بھی یہ جانے کی نہیں تھی. ابھی ایک ماہ پیش کر میں باہر کے ملک سے آیا, اپنے حالات, مشکلات, مصیبتیں, لیکن پھر ان کے ٹیلی گرام پہ چڑھے, ایک ایک دن میں 3 دن ٹیلی گرام ہے کہ ہم نے آپ کے نام کا اعلان کر دیا ہے, آپ ضرور آئے. میں جمعرات کی رات کو یہاں سے روانہ ہوا, جمعے کے دن صبح وہاں پہنچا. کعبے کے رب کی قسم ہے, جہاز سے باہر نکلا ڈھاکہ کے اندر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح بے کسی اور بے بسی کی تصویر میرے سامنے کھڑی ہے. ہر طرف فقر, فاقہ, ذلت, مسلک, خاری, پریشانی, زبوحالی, چمک رہا تھا فقیری. میں نے فقر اور ذلت اور مسلک کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدل سمجھا. لوگ 90% لوگ پیروں سے ننگے, گلے سے ننگے, پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں, گلے میں پہننے کے لیے کرتا تھا. یہ مقرب پاکستانی ہے, اور پاکستانیوں, لاہور میں رہنے والوں, تمہاری حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے. جاؤ اپنی بستیوں, اپنے دیہاتوں کو جا کے دیکھو. آج 80% ہمارا طبقہ بھی مفلسی اور تلاشی کی آخری انتہاؤں کو چھوا. کتنے لوگ ہیں جن کو 2 روز کی روٹی مل سکتی ہے, لیکن وہاں کے شہر اپنی بستیوں کے آئین ادار. میں نے دیکھا کہ انسانیت کی تصویر کے انسان آگے جھکے ہوئے ہیں اور انسان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انسان رکشک ہے شہر, مسکنت, فقیری. اترتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کا خطبہ آپ کے لیے رکھا ہے. جمعہ کے لیے گیا, رات کو جلتا تھا, وہاں گیا, ابھی تقریر کر رہا تھا, 10:30 کے قریب خبر آئی کہ 1 گھنٹے کے بعد کرفیو لگنے والا ہے, جلسہ ختم کر دیجیے. ماشاء اللہ نے اس طرح لگ گیا. میں نے کہا جس ملک کے اندر ملک کے رکھوالی, چوکیدار ملک پہ راتوں رات ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لے, اس ملک کا خدا حافظ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکتی. اگر چور چوکیدار چور بن جائے, اس ملک کا خدا, اس ملک کا فرق کہ گھر والا چوکیدار رکھتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے, اور صبح اٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے, کہ چوکیدار نے بندوق کے زور پر گھر پہ قبضہ جما رکھا ہے اور گھر والے کو باہر نکال رکھا ہے. آج 90% اسلامی ملکوں میں یہی حال ہے, ہمارے ملک کے اندر یہی ہوا. صبح اٹھے تو ہم مالک تھے, رات کو سوئے تو چوکیدار ہم پہ قبضہ کر کے خود مالک بن چکے, ہم کو غلام بنا چکے تھے. ہم نے وہاں یہی سیا دیکھی, رات و رات کرفیو نافذ ہوا, مارشل لا اور مسلمان فوجیوں تمہیں نہ عمر یاد رہا, نہ عثمان یاد رہا, نہ حیدر کلام یاد رہا, نہ اسامہ ابن زید یاد رہا. تمہیں فدا کرنے کے لیے غیروں کے ملک نظر نہیں آئے, اپنے ہی ملک نظر آئے. اپنے ملکوں پر فوج کشی, اپنے ملکوں پر لشکر کشی, اور پھر جب حقوق کے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو اس طرح حقوق لوٹاتے ہیں جس طرح ہمارے باپ دادا پر احسان کر رہے ہیں. ہمارا تمکر اڑایا جاتا ہے, ہم کو کہا جاتا ہے تم غلام ہو, تمہیں حقوق بھی دیے جائیں گے, پورا حصہ حصہ دیے جائیں گے. یہ اسلام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق اور آپ کے نام نے تو کہا تھا متا استاب اب تم اللہ بخت بلا بخت مہارا, تم نے مسلمانوں کو کیسے غلام بنایا, ان کی ماں نے ان کو آزاد کرنا ہے. آج دیال حق یہ بھی اعلان کرتا ہے میں پاکستان کے لوگوں کو حقوق دوں گا آہستہ آہستہ. گویا حقوق کسی کی بات کی جاری ہے, ہم کو حقوق محمد عربی نے عطا کیے, محمد عربی کے خدا نے بخشے. دنیا کا کوئی شخص ہم کو ہمارے حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتا. کہتا ہے میں حصہ حصہ دوں گا, جس طرح ہم خیراتی ہیں اور یہ ہمارا آقا و مالک ہے. اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اعلان ہوا انتخابات کا, انتخابات ہوئے اور آج بعض ایرے گہرے نقو خیرے اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں انتخابات بڑے آزادانہ ہوئے. شرم کرو, آزادانہ انتخابات مخالفوں کو بند رکھا ہے, سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے, گھر پہ حق پہ پابندی لگا رکھی ہے, کوئی حق بات کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اور اگر ہم جیسے دیوانے حق کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے مارشل لا کے ضابطے, مقدمے, اخبارات کو ہدایتیں, ان کی خبر نہیں چھپ سکتی, ان کا نام نہیں چھپ سکتا. میں جس دن ڈھاکے جا رہا تھا اس دن رات کو مجھے نوٹس آیا انکم ٹیکس کا, دو دن کے بعد پیش ہو. میں نے کہا میں باہر جا رہا ہوں, کہہ رہے ہم نہیں جانتے. واپس آیا 1.25 لاکھ روپے ٹیکس لگ چکا تھا. کس بات پر؟ اس بات پر کہ تم حق کہتے ہو. جاؤ اپنے بابا جان کو کہہ لو 1.25 لاکھ کی بات کیا ہے, 1.25 کروڑ ٹیکس لا لو. رب کعبہ کی قسم ہے نہ محمد کے دامن کو چھوڑیں گے, نہ آپ کے قرآن کو چھوڑیں گے. تم یہ سمجھتے ہو اس طرح کے حق کنڈوں سے حق کی آواز کو دبا سکتے ہو؟ ان تک پونجیوں کو دباؤ جب تمہارے اقتدار کی چوکھٹ کا سلام کرتے اور تم سے بھیک مانگتے ہیں. یہ پیسے کی کعبے کے رب کی قسم ہے محمد کے ممبر کے مقابلے میں تمہاری ممبریاں ہمارے جوتے کے تلوے کی حیثیت نہیں رکھتی گئی. تم اس طرح سمجھتے؟ آج مسلمان قوم یہ ہے سلطان دلیل ہے, اس کا سبب وہ غاصب ہے جو مسلمان امت کی تقدیروں کے جبرن کامت بن رہے ہیں. مگر نہ مسلمان قوم یہ ان لوگوں کی میراث ہے, ان لوگوں کے اخلاق ہے جو 313 تھے اور انہوں نے کائنات کا رخ بدل دیا. آج ایک طرف مسلمان سبھی کعبے کے رب کی قسم ہے, میں نے ڈھاکے کے اندر دیکھا لوگوں کے پاس کھانے کو دو وقت روٹی نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے, دکانیں خالی پڑی ہیں ان میں سامان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی قوت گنجائی چھین لی گئی ہے، ان سے حق بات کا اظہار چھین لیا گیا ہے، باقی ناصب تولا اپنے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کو غلام بنا دیا، لیکن نہیں جانا کہ اپنی قوم کو غلام نہیں بنا رہے، پورا ملک غلامی کی گود میں جا رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کی بھی روزانہ خبر آتی ہے، افغانستان سے حالات خراب ہیں، ہندوستان بری نظروں سے دیکھ رہا، کیا کہنا دیکھے، جانتا ہے کہ قوم پوری غلام ہو چکی ہے، میرے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتی۔ اگر پتا ہو کہ محمد کی امت آزاد ہے، محمد کی امت حق بات کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو جان لے کہ اس محمد کی امت پر حملہ کر کے ان کے ملک کا قبضہ نہیں جمایا جا سکتا۔ ان کے ہاتھ بند، اپنوں نے ان کے پیر بند رکھے، اپنوں نے ہاتھ بند رکھے، اپنوں نے غلام بنا رکھا، شیر پنجرے میں پڑا ہوا ہے، اگر بچہ بھی آئے اس کو بھی، اس کے اندر بھی طاقت ہوگی کہ وہ شیر کو ذبح کرے، لیکن اس شیر کو چارہ کم نے بنایا۔ افغانستان اگر روس کا غلام بنا ہے تو سن لو، نور محمد کراچی کی بدیانتی کی وجہ سے بنا ہے اور داؤد کی خیانت سے بنا ہے، اپنوں نے افغانیوں کو مفلوج کیا، انہیں غلام بنایا، غیر آئے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے گئے۔ اسی طرح تم نے آج پاکستانیوں کو غلام بنا رکھا ہے، نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت رہی تم نے قوم کو غلام بنایا، غیر ملکی آئیں گے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے جائیں گے، قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو آزاد، شرمناک بات ہے۔ انتخابات اس عالم میں کروائے جبکہ چاروں طرف سے مخالفوں کو بند کر رکھا ہوا تھا، پنجابی کا محاورہ ہے کہ سارے لوگ مر جائیں میں اکیلا کروں، کوئی نہ رہے، کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، اور اس غلامی کے باوجود پوری حکومت کو قوم نے مسترد کیا، وزیروں کو شکست پاس دی، بڑے بڑے وزیر، باوجود اس بات کے کہ سارے سیاسی مخالفین قید ہیں، ہم لوگوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اس کے باوجود لوگوں نے حکومت پر اگلے اعتماد کا اظہار کر کے ان کو مسترد کیا۔ ضیاء الحق صاحب، آج میں پہلی مرتبہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر کوئی غلط فہمی ہے آؤ ذرا اپنے آپ کو انتخاب میں پیش کر کے دیکھو، دیکھو کہ تمہیں قوم کس طرح مسترد کرتی ہے، یک طرفہ ریفرنڈم اور جو بھی چاہے نتائج کا اعلان کا کوئی مطلب نہیں، اگر قوم نے ضبر الحق کو، دستگیر کو، تالپور کو مسترد کیا تو ان کے آقا و مولا ضیاء الحق کو بھی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ذرا پیش کر کے تم کرو، شیش محل میں بیٹھ کے لوگوں پر تان توڑنے، ان پر پتھر پھینکنے، یہ بڑی آسان بات ہے، ذرا سامنے کو پھر دیکھو کہ کون کتنے پانی میں ہے، سارے مخالفین پابا جونا، سارے سیاستدان نظر بند، اور پھر سکوت۔ میں کہتا ہوں کچھ مشرقی اخبار بھی ہوتی ہے، آدمی ایسی فتح پہ جب کے مقابل کوئی نہ ہو کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، ہماری تاریخ آج ہمارے یہ جنرل ہے، کل ہمارا جنرل صلاح الدین ایوبی تھا، آج ہمارے جنرل وہ ہیں جنہوں نے آدھا ملک گنوایا، آج مسلمانوں کے جنرل وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس چھنوایا، آج مسلمانوں کے جنرل وہ ہیں جنہوں نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کروایا، آج مسلمان جنرل وہ ہیں جنہوں نے سرائے سینا اسرائیلیوں کے حوالے کیا، آج جنرل وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں پورا لبنان یہودیوں کے حوالے کیا، آج جنرل وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کا نام لینا دوبارہ نہیں کیا، کل کے جنرل وہ تھے کہ ساری دنیا کا عیسائی بیت المقدس پہ قابض تھا، اور پورا صلاح الدین اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہہ رہا تھا، اللہ اگر میں زندہ ہوں تو اس حالت میں ہوں کہ محمد کی معراج گاہ میں میرا سر رکھا ہوا ہو، اور اللہ اگر میں محمد کے قبلہ اولا کو عذاب نہیں کر سکتا، عذاب نہیں کروا سکتا، تو اللہ مجھ کو اپنے گھر واپس آنے کی توفیق نہ دے. خون کے سیلاب سے گزرا پیڈر مقابل کے سارے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. بادشاہ سامنے ہے، ادھر سے جنرل صلاح الدین ہے مقابلے کے لیے نکلا، عیسائی بادشاہ کے گھوڑے کو تیر لگا، مر گیا. صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، کہا جاؤ میرا گھوڑا میرے مخالف کو دیکھ آؤ اور اس کو کہو صلاح الدین بزدل نہیں ہے کہ گرے ہوئے دشمن کا وار کرے، گھوڑے پہ سوار ہو جائے پھر ہمارے مقابلے کے لیے آؤ، دیکھو کہ محمد کے غلاموں کی تلوار کیسے چلتی ہے. ہمارے جنرل دوست پھر جب فریڈرک کی تلوار ٹوٹ گئی، صلاح الدین نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینکی، کہا تاریخ میں یہ نہ ہو کہ صلاح الدین نے بیت المقدس سے اس وقت پرچم لہرایا تھا جب مخالف کی تلوار ٹوٹ چکی تھی. میں چاہتا ہوں تاریخ میں لکھا جائے کہ محمد کے نام نے اپنے دشمن کو اس وقت مغلوب کیا تھا جب اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، صلاح الدین کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. آؤ اٹھاؤ تلوار. پھر دنیا نے دیکھا کہ 70,000 لاشوں کو رانتا ہوا صلاح الدین مسجد اقصی میں پہنچا، اور پھر سن کے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا ہوں، اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ انجل وحدہ نصر وحدہ حضر اللہ تعالی وحدہ. اللہ میں کامیاب نہیں ہوا، محمد کے غلام کو تو نے کامیابی لگا دی ہے. آج کے جنرل یہ جنرل، کل کا جنرل وہ جنرل جو اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابل ہو کر سب آرا ہو کر ان کا کہتا آؤ ادھر آؤ، دل کر ہنر آتما ہے تو تیر آتما ہم فکر ہے. ہمارے حضرت صاحب یہ کمانڈر ان چیف صاحب دشمن سارے قید خانے میں اور فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں. پھر ترمیمیں کی ہے، کیا ہے اس سے بڑا جھنڈ، اس سے بڑا کار کائنات کی تاریخ میں کبھی. اور چینیا والی لوگوں کے مسجد کے لوگوں، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا سیاسی شعور پختہ ہے کہ ہم نے کبھی سیاست کو مذہب سے الگ نہیں جانا، ہمیشہ حق بات کا اظہار کیا. تمہیں ایک بات بتلاؤں، جا یہ بات یاد رکھنا اور جا کے پوچھو دنیا کے کسی دستور میں، ساری کائنات کے کسی دستور کے اندر، دنیا بھر کے جتنے دستور، کسی دستور کے اندر، حتیٰ کہ امریکہ کے، برطانیہ کے، ہندوستان کے، روس کے، چائنا کے، کسی دنیا کے ملک کے دستور کے اندر کسی صدر کا نام درج نہیں ہے، کسی دنیا کے دستور کے اندر. کیونکہ دستور ایک دو دن کی چیز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز. دنیا کے کسی دستور کے اندر کبھی کسی ملک کے سربراہ کا نام نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم لنکن جس نے امریکہ کو غلامی سے آزاد کروایا تھا اور اپنے ملک کا دستور بنوایا تھا، اس کا نام بھی دستور میں شامل ہوا. حتیٰ کہ گاندھی جس نے ہم سے 10 گنا بڑا ملک آزاد کروایا اور اس کا بیتاج ہندوؤں کا بادشاہ، اس کا نام بھی دستور میں درج ہوا. جواہر ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا تھا، اس کا نام بھی نہیں ہے، اس کی بیٹی حکمران رہی، اس کا پوتا جو آج دماغ حکمران. لیکن دنیا کے اندر ایک ملک ہے جس کے دستور کے اندر صدر صاحب کا نام درج کیا گیا ہے، وہ ملک مظلوم پاکستان ہے. ضیاء الحق کا نام اس دستور کے دیباچے کے اندر درج کیا گیا ہے. گویا دستور یہ ایک دو دن کی چیز ہے، دستور دنیا میں ایک آنے والی نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں دستور کو بھی اپنے اندر شامل کیا، اپنا نام اس میں. یہ تنظیم ایک طرف کہتے ہو منتخب نمائندے، دوسری طرف کہتے ہو میری نسل کرم کا شکار، جب تک میری نسل کرم ان پہ رہے باقی، جب تک میری نسل کرم نہ ہوگی ان کو برخاست. یہ کیا دستور ہے، کیا ٹھوک دبا ہے؟ آج اسلام کہاں گیا ہے؟ پہلے اسلام اسلام کی باتوں کی تھی. آج کتنے لوگ ہیں جن کا نام وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے لیا جا رہا ہے؟ کتنے ہیں جو اسلام کے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ اسلام کے معیار پہ پورا اترنا بڑی بات ہے. جن کے جسم پر مسلمانی کی تہمت بھی لگ سکتی ہے ان کا نام کا مطلب کہاں گیا ہے اسلام؟ کل ہم آباد شد پمبا پوجا پوجا نے ہم اور رشوت دینے کے لیے یہ کہا گیا کینڈ میں ایک دو مولویوں کو بھیجو اور مولوی وہ جو زمین پروشتی ہو محمد پروشتی ہو دین پروشتی کیا سمجھتے ہیں قوم اس طرح برگلائی جائے؟ اور پھر اگر انتخابات ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ کا جواب کیا ہے بتلا؟ اگر تمہیں اعتماد ہے تو میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ اٹھا کے تو دیکھو گے. پھر دیکھو قوم کی کروٹ کیا ہے اور تمہارے بارے میں قوم کی رائے کیا. ڈنڈے کے ساتھ جبر کے ساتھ یاد رکھو لوگوں کے جسموں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے دلوں اور دماغوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سوچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی جب خالی دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدقسمتی دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدبختی کا سبب یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہوئی ہے. بغیر امت مسلمہ باز نہیں ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ. اللہ نے میری امت پر یقین کیا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ متفق نہیں ہوتی ہے. لیکن امت کیا کرے کہ چند لوگوں نے پوری امت سے قبضہ جما رکھا. شام کو دیکھو حزب الباس چند لوگوں کی ٹولی پوری امت کا قابض ہے. عراق میں چند لوگوں کی ٹولی پوری امت کا قابض ہے. لیبیا کے اندر ایک کرنل قذافی پوری امت کا مالک بنا ہوا ہے. سودان کے اندر نمائی قوم کی تقریر کا مالک بنا ہوا ہے. مصر کے اندر فوجی حسنی مبارک یہ قوم کی اور یہ سارے فوج. بنگلہ دیش کے اندر ارشاد الحق وہ قوم کی قسمت کا مالک بنا ہوا اور ٹیونس کے اندر حبیب اور سیبا ملحق بے دین بدین جو کہتا ہے روزوں کی ضرورت نہیں نماز کی ضرورت نہیں وہ پوری قوم کا مالک ہوا. ہماری حال امت اگر رائے کا اظہار کرے تو کیسے کرے کہ امت اگر رائے کا اظہار کرتی ہے سامنے جیل خانے ہیں سامنے پھانسی کے پھندے ہیں سامنے مقدمات ہیں سامنے تعبیریں ہیں سامنے سزائیں ہیں. امت رائے کو کھڑا کر امت پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ضمیر پروش چیف ہے ان کی رائے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. آج امت اس کا جسم بار بار کعبے کے رب کی قسم ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا تھا افغانستان میں جب ریشین فوجی آئے بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جس گھر کو خود آگ لگائی گئی ہو وہ گھر کبھی جلنے سے محفوظ نہیں رہتا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا رشیا نے محمد عربی کی امت کو مغلوب نہیں کیا ہٹا کر کے قبضہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والے خائنوں منافقوں بدعہدوں بے وفاؤں نے محمد کی امت پر مسلمان بن کے چھاپہ مار کے ان کو محکوم بنا کے غیروں کے سامنے چارے کے طور پہ ڈالا ہے. کیا امکان ہے آج کارمل یہ رشیا کا آدمی نہیں کابل کا آدمی. اس سے پہلے حفیظ اللہ امین یہ روس کا رہنے والا نہیں افغانستان کا رہنے والا تھا. اس سے پہلے نور محمد صلاحی یہ ماسکو لینگراد کا رہنے والا نہیں کابل و قندھار کا رہنے والا. اس سے پہلے داؤد جس نے اپنی امت کو مفلوج کیا تھا وہ غیر ملکی نہیں بلکہ افغانستان کا بچہ تھا. قوموں پر جب مقدار کرتی ہے اور مسلمانوں کی ساری تاریخ گواہ ہے. مسلمانوں کے جب بھی آفت آئی ہے اپنوں کے ہاتھوں آئی ہے. اور منت بے گانگا ہر جب نالم کہ بامن ہر کے کر دوں آشنا کر ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ غیروں نے نہیں کیا اپنوں نے کیا. آج کعبے کے رب کی قسم ہے میں ڈھاکہ کے اندر اتنا میرا دل زخمی ہوا، اتنا میرا جی جلا، اتنا میں پریشان ہوا کہ میرے ہاتھ پا میں نے زندگی میں اتنا اسلام بھی کہیں نہیں دیکھا جتنا بنگلہ دیش میں دیکھا۔ اتنے لوگوں کے اندر اسلام پسند تھا، کتنی داڑیاں ڈھاکہ کے اندر مجھے نظر آئی، اتنی کراچی لاہور ملتان میں کبھی نظر نہیں، تمام مسلمانوں میں دعوت تھی، 1,00,000 سے زیادہ اس کا اجتماع تھا۔ اور یہ تو شہر کی بات ہے، اتوار کے دن جلسہ ڈھاکہ شہر سے 20 میل دور ایک ایسی بستی میں رکھا گیا تھا جس بستی تک کوئی خشکی کا راستہ نہیں تھا، سارے راستے خراب ٹوٹے ہوئے، گاڑی نہیں جا سکتی، یا آدمی بائسیکل پہ جائے یا پھر دریا کے راستے۔ اس بستی کے اندر جس کا نام بڑا ویران تھا اس بستی میں جلسہ تھا۔ میں نے زندگی میں امریکہ سے لے کر افریقہ تک کے جلسوں کا خطاب کیا، میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ جب ہم وہاں پہنچے 20 میل کا فاصلہ لانچ پہ بیٹھ کے کشتی پہ بیٹھ کے طے کیا، وقت ہم نے 4 بجے پہنچنے کا دیا ہوا تھا لیکن راستے میں دیر کی وجہ سے ہم 5:30 بجے پہنچے، 1.5 گھنٹہ کے دیر سے۔ خدا کی قسم ہے نبی کے کنارے پر 40,000 کے قریب آدمی استقبال کر لیے جمع تھے، اس قدر اسلام کی محبت، اس قدر دین کے سننے کا جذبہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ 40,000 آدمی 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے کھڑے منتظر تھے کہ آئے بستیوں کے لوگ، اور اتنا بڑا اجتماع تھے ڈھاکے کا اجتماع بھی اس کے سامنے ہوا۔ تیسرے دن سوموار کی رات کو ایک بستی چھوٹی تھی جس کا